बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں۔ جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی سے ایرانی پارلیمنٹ کے اراکین کی ملاقات، پارلیمنٹ کی اہمیت پر زور۔ امریکہ ایران کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ دہلی میں طلبا نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا۔ اور فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ پٹی کے اسپتالوں کی بدحالی کی بابت خبردار کیا ہے۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بدھ کو ایران کی 12ویں پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر ارکان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اپنے خطاب میں آپ نے عید غدیر کو پورے عالم اسلام کے لیے حقیقت میں ایک بڑی عید اور معرفت اسلامی کے عمیق اور وسیع حقائق کا حامل بتایا، اور اس عظیم دن اور اسی طرح امام علی نقی علیہ السلام کے یوم ولادت کی مبارکباد پیش کی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ دنیا کی پارلیمنٹس کا حقیقی وزن ان کے قانونی وزن کے برخلاف الگ الگ ہوتا ہے، اور اس پارلیمنٹ کی پوزیشن اور حیثیت جو دین پر مبنی ہو، متقی اور پاکیزہ افراد پر مشتمل ہو، عدل و انصاف اور کمزوروں کی حمایت اور موزور طاقتوں کے مقابلے میں مزاحمت و استقامت کا عزم رکھتی ہو، اس پارلیمنٹ کی پوزیشن سے پوری طرح مختلف ہے جو لاوبالی افراد پر مشتمل ہو، جس کا کام ظلم کی مدد، امتیازی سلوک اور طبقاتی فاصلے بڑھانا اور غزہ کے قاتلوں جیسے مجرموں کی حمایت کرنا ہو۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بڑی طاقتوں کی حرزہ سرائیوں مرضی مسلط کرنے کی کوشش کے مقابلے میں ایرانی قوم کی بے نظیر استقامت اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی ریلیوں میں عوام کی بھرپور شرکت کو قومی عزم و اقتدار کی واضح نشانیاں بتایا اور فرمایا کہ یہ قوت و اقتدار قوانین اور افراد کو تسلیم یا مسترد کرنے میں اراکین پارلیمنٹ کا موقع بھی دکھائی دینا چاہیے، اور مجلس شورا اسلامی میں یہ خصوصیات بڑی حد تک موجود ہیں۔ آپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف احمقانہ بیانات یا الزامات پر ٹھوس مستحکم اور متحدہ رد عمل کو اراکین پارلیمنٹ کی ایک اور ذمہ داری اور انقلابیت کا ایک اور مزداق بتایا۔ اس ملاقات کی ابتدا میں بارہویں پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب محمد باقر قالیباف نے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اسٹریٹجک ایکشن ایکٹ اور مسقط مذاکرات میں ملکی وزارت خارجہ کے باعزت موقف کی پارلیمنٹ کی جانب سے حمایت کی طرف بھی اشارہ کیا۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ خطے میں تمام امریکی اڈے ہماری دسترس میں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع جنرل امیر نصیر زادے نے ایران کی مسلح افواج کی کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار رہنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر دشمن کوئی غلطی کرے تو امریکہ کو خطے سے نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے تمام اڈے ہماری پہنچ میں ہیں۔ ایران کے وزیر دفاع نے کابینہ کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کی غلطی اور ہمارے ملک کے خلاف کسی قسم کی جارحیت کی صورت میں یقیناً دوسرے فریق کا جانی نقصان ہم سے زیادہ ہوگا، اور اس صورت میں امریکہ کو خطے سے نکلنا پڑے گا، اس لیے کہ خطے میں امریکہ کے تمام اڈے ہماری پہنچ میں ہیں، اور بلا شک ہم میزبان ممالک میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ایران نے آپریشنل میدان میں بڑی کامیابیاں حاصل کی، اور ہماری تازہ ترین کامیابی گزشتہ ہفتے 2 ٹن وار ہیڈ والے میزائل کا تجربہ تھا۔ حکومت ایران کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کو ہمیں ڈکٹیشن دینے کا حق نہیں ہے۔ حکومت ایران کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا ہے کہ امریکہ کو ہم سے یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر وہ چیز حاصل کرنے کے لیے کوشش کا حق حاصل ہے جس سے ہمارے ملی مفادات پورے ہوں۔ حکومت ایران کی ترجمان نے المیادین ٹی وی سے گفتگو میں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات پابندیوں کے خاتمے اور ہمارے ایٹمی پروگرام کے پرامن ہونے کے اعتراف پر منتج ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملی مفادات کی بنیاد پر کام کرتے ہیں اور ہر آپشن ہماری میز پر موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت مذاکرات میں روڑے اٹکانے کے لیے کسی بھی کوشش سے باز نہیں آ رہی، اور ہم نے شروع سے ہی اس کی اطلاع امریکیوں کو دی ہے۔ ترجمان حکومت ایران نے کہا کہ سینی حکومت کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن میں جو اطلاعات اور دستاویزات ملی ہیں وہ بہت زیادہ، اور ہمارے سیکورٹی ادارے مناسب وقت پر انہیں عام کریں گے۔ فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ ہم فوجی، سیاسی، اقتصادی ہر میدان میں ہر سیناریو کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ فاطمہ مہاجرانی نے کہا کہ امید ہے کہ یورپی ممالک منطقی موقف اختیار کریں گے اور دشمنانہ موقف سے پرہیز کریں گے۔ دوسری طرف ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یورپ ایران کے خلاف اپنی ماضی کی غلطی کی تکرار کر رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام میں کوئی انحراف نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بورڈ آف گورنرز میں اس مسئلے کو اٹھانا ہی غیر منصفانہ ہے، جس کا کوئی جواز نہیں ہے، کیونکہ خود آئی اے ای کے طے کردہ معیاروں ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے نیز سیف گارڈ سمجھوتے کے مطابق ایران کے ایٹمی پروگرام میں پرامن مقاصد سے کوئی انحراف نہیں آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات میں ایران نے زیادہ سخت رخ اختیار کر لیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران ایٹمی مذاکرات میں نہایت سخت ہو گیا ہے۔ امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے گزشتہ مذاکرات کے مقابلے میں بہت مختلف رویہ اختیار کر لیا ہے۔ اس موضوع نے ہمیں حیرت میں ڈال دیا اور مایوس کر رہا ہے، لیکن ہم ملاقات کرنے والے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ امریکی صدر نے اپنے دعوے کو دہراتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے سلسلے میں بہت سے کام انجام دے رہے ہیں اور ایرانی بہت اچھے اور سخت مذاکرات کار ہیں۔ ٹرمپ حکومت کے حکام ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے باوجود براہ راست مذاکرات کی درخواست کر رہے ہیں اور ساتھ ہی متضاد دعووں اور بیانات کی تکرار کر رہے ہیں۔ امریکی حکام ایک طرف مذاکرات کو مثبت کہتے ہیں، دوسری جانب واشنگٹن ازحد دباؤ ڈالنے کی پالیسی کے تحت بے بنیاد دعوے اور دھمکیاں دے کر سمجھوتا نہ ہونے کے نتائج کے بارے میں خوف و ہراس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہلی میں طلبا نے اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کر کے غزہ پر جاری وحشیانہ حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق UN کے طلبا اور طالبات کی بڑی تعداد نے دہلی میں غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کی۔ مظاہرین میں شریک طلبا اور طالبات کے ہاتھوں میں ایسے اعلانات اور پلے کارڈ موجود تھے جن پر اسرائیلی حکومت کی مذمت میں نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے سہنیت مردہ باد، اسرائیل مردہ باد اور فلسطین کو آزاد کرو کے نعرے لگائے۔ یاد رہے کہ دہلی میں یونیورسٹی طلبا نے یہ مظاہرے ایسی حالت میں کیے ہیں کہ ہندوستان میں انتہا پسند ہندوتوا وادی گروہ اسرائیل کے حامی ہیں، جن کے رابطے حکمراں بی جے پی جماعت سے بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں عام طور پر اسرائیل کے خلاف سڑکوں پر نکل کر مظاہرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس مظاہرے کے موقع پر بعض طلبا کے ہاتھ میں سینی وزیراعظم نتن یاہو کے ساتھ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی کی بھی تصویر تھی۔ مظاہرہ کرنے والے طلبا نے اپنی حکومت سے مطالبہ کیا کہ سینی حکومت کے ساتھ روابط فوری طور پر منقطع کر لیے جائیں۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر مبتلا ہونے والوں کی تعداد 7,000 سے تجاوز کر گئی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 306 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کی نئی لہر سے 6 اموات کا اندراج کیا گیا ہے، جن میں سے 3 اموات کیرلا میں ہوئی، 2 کرناٹک اور 1 موت مہاراشٹرا میں ریکارڈ کی گئی۔ ہندوستان کے محکمہ صحت کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں کورونا کے نئے ویریئنٹ کی لپیٹ میں آنے والے کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس وقت ہندوستان میں LF7، XFG، NF1 اور NB1 سمیت متعدد نئے ویریئنٹ موجود ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غزہ پٹی کے اسپتالوں کی بدحالی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سینی حکومت کے تازہ ترین جرائم میں شہدا کی تعداد 57 سے زیادہ اور زخمیوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی۔ غزہ پٹی کے شفا اسپتال کے سربراہ محمد ابو سلیمہ نے مرکزی غزہ پر بدھ کو جارے اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید و زخمی ہونے والوں کے اعداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے منتظر شہریوں پر سینی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 57 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زیادہ فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا کہ اب تک غذائی امداد کے منتظر 224 فلسطینی شہید اور 1,858 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 123 اور زخمیوں کی تعداد 474 ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے غزہ پر سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4,821 اور زخمیوں کی تعداد 15,353، جبکہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 55,140 اور زخمیوں کی تعداد 1,27,394 ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ سے وابستہ عالمی ادارے خوراک نے اپنے بیان میں غزہ میں بڑے پیمانے پر امداد پہنچنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ پٹی میں بھوک مری پر سخت تشویش پائی جاتی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 19 مئی سے اب تک ہم نہایت محدود پیمانے پر ہی انسان دوستانہ امداد غزہ پٹی میں بھیج سکے ہیں۔ اس بین الاقوامی ادارے نے کہا کہ غزہ پٹی میں جب سے انسان دوستانہ امداد کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس وقت سے اب تک صرف 700 امدادی ٹرک غزہ پٹی میں داخل ہو سکے ہیں۔ عالمی ادارہ خوراک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قحط کو پیچھے چھوڑنے کے لیے ہم غزہ کے باشندوں کی غذائی ضروریات پوری کرنے کی منظم حمایت کر رہے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کاسر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کاسر ہوں، در فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول الثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس طرح سے تم نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی ظلم کرے، اسی طرح تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، انسان کی زندگی راحت و تکلیف سے عبارت ہے. ان میں سے ہر ایک انسان کی مختصر و محدود زندگی پر سایہ فگن ہے. ہر شخص اپنے مقصوم کے مطابق ان دونوں سے دوچار ہوتا ہے، اور اسی تلخ حقیقت کے مطابق انسان راحت و الم کے درمیان اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے. یہ تو ہمارے امکان سے باہر کی بات ہے کہ اس ناموس ابدی میں کوئی تغیر کر دیں اور اپنی مرضی کے سانچے میں اسے ڈھال لیں، لیکن یہ بہرحال ممکن ہے کہ زندگی کی حقیقت کو جان لینے کے بعد اس زندگی کے خوبصورت موجودات کی طرف اپنی نظروں کو موڑ دیں اور اس کے بدشکل موجودات کی طرف سے اپنی نظروں کو ہٹا لیں، یا اس کے برعکس اشیاء کے روشن و درخشندہ پہلوؤں کو بھول کر ان کے سیاہ و تیرہ و تار پہلوؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں. مختصر یہ کہ ہر شخص کے پاس اتنی قدرت ہے کہ اپنی فکر کو ان دونوں میں سے کسی ایک طرف مرکوز کر دے اور اپنی دنیا کو اسی رنگ میں رنگ لے جس کی طرف اس کا میلان ہے. انسانی وجود کی تخلیق کچھ اس طرح ہوئی ہے کہ ہمیشہ روحانی و جسمانی نامناسب چیزوں سے رنج و عذاب میں گرفتار اور ہر روز ایک نئی آرزو کا اسیر رہتا ہے، بلکہ بسا اوقات تو اس کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کیا چاہتا ہے اور کس چیز کی تمنا رکھتا ہے. انسان خیال کرتا ہے کہ خوشبختی تو دوسروں کے پاس ہے، لہذا ان سے رش کرتا ہے اور اپنے کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. انسانی وجود ایک ایسے بچے کے مانند ہے جو ہمیشہ سوز و گزار میں مبتلا رہتے ہیں. ہماری آزادی و آسائش صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس بچے کو حقیقت کے دیکھنے پر آمادہ کریں. انسان کی سعادت و نیک بختی میں اس کے افکار کو کافی دخل ہے، بلکہ انسانی سعادت کا اکیلا مؤثر صرف اس کی عقل اور فکر ہے. بدگمان شخص کی نظر میں غیر معمولی حادثہ بہت ہی عظیم ہوتا ہے اور اس کی کمر کو توڑ دیتا ہے. بدگمان شخص اس کو برداشت نہیں کر پاتا، لیکن حسن ظن رکھنے والا شخص جو صرف زندگی کے روشن پہلوؤں کو دیکھنے کا عادی ہے اور بدی کی جگہ ہمیشہ نیکی پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ ان مصائب و آلام کے مقابلے میں جن سے زندگی میں اجتناب ممکن نہیں ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے. انتہا یہ ہے کہ دشوار ترین مصائب کے وقت بھی وہ مقاومت کرتا ہے اور متانت و بردباری کے راستے سے خارج نہیں ہوتا. بدگمانی ایک بہت ہی خطرناک قسم کی روحانی بیماری ہے اور بہت سی ناکامیوں اور مایوسیوں کا سر چشمہ ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی روح کو عذاب و الم میں مبتلا کر دیتی ہے اور اس کے برے اثرات انسانی شخصیت سے ناقابل محو ہوا کرتے ہیں. رنج و غم ہی وہ مرکز احساس ہے جہاں سے ممکن ہے بدگمانی کا آغاز ہوتا ہو اور احساسات و جذبات میں ایک شدید انقلاب و طوفان کا سبب بنتا ہو. بدگمانی کا بیج جو اس راہ گزر سے مزرع قلب میں بویا جاتا ہے، وہ انسانی افکار و اندیشوں پر ناگوار اور تلخ اثرات مرتب کرتا ہے، جس کا آئینۂ روح بدگمانی کے غبار سے کثیف و تاریک ہو چکا ہو، اس میں محض یہی نہیں کہ آفرینش کی خوبیاں و زیبائیاں اجاگر نہیں ہو سکتی، بلکہ سعادت و خوشبختی اپنی صورت بدل کر ملال و نکبت بن کر ظاہر ہوتی ہے، اور ایسا شخص کسی بھی شخص کے کردار و افکار کو بے غرض تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ ان میں مثبت قوت مقصود ہوتی ہے، اور ایسے لوگ اپنے افکار بس سے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ جس طرح حسن ظن رکھنے والے شخص کی طاقت اس کے اطرافیوں میں اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کی روح امید کو طاقت بخشتا ہے، اسی طرح بدگمان شخص اپنے آس پاس کے لوگوں کے دلوں میں رنج و غم کی کاشت کرتا ہے، اور لوگوں کے اس چراغ امید کو خاموش کر دیتا ہے جو زندگی کے پیچ و خم میں ذوفشاں رہتا ہے۔ بدگمانی کے برے اثرات صرف روح تک ہی محدود نہیں رہتے، بلکہ جسم پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ بدگمان شخص کے اندر کنارہ کشی، دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے سے اجتناب کے اثرات باقاعدہ مشاہدہ کیے جا سکتے ہیں، اور اسی ناپسندیدہ عادت کے تحت وہ شخص اپنے اندر استعداد ترقی کو کھو بیٹھتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ معاشرے پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو جائے گا کہ لوگ جو ایک دوسرے کے بارے میں مختلف طرح کی گفتگو کیا کرتے ہیں، وہ سب بغیر جانے بوجھے، بغیر غور و فکر اور بدگمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی قوت فیصلہ بھی کمزور ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی صحیح و اطمینان بخش تشخیص سے پہلے اپنا حتمی فیصلہ دے دیتے ہیں۔ کبھی ان کی گفتگو میں شخصی غرض بھی نمایاں ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑا وہ عیب ہے جس کی وجہ سے رشتہ الفت و محبت ٹوٹ جاتا ہے، اتحاد قلبی ختم اور ایک دوسرے پر اعتماد کا سلسلہ نابود ہو جاتا ہے، اور ان کے اخلاقیات تباہ ہو برباد ہو جاتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب علی احمد شیخ صاحب کریم پور نگپور جلال پور امبیڈکر نگر UP ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام سن کر ایمان کو جھلا ملتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، سماجی سیاسی اخلاقی پروگرام سن کر بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ سبھی صداقت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ بزم دوستاں، صبح امید، کلام نور، آج کا ایران اور مناسبتی پروگرام میرے پسندیدہ پروگرام ہیں۔ اور سامعین محترم علی احمد شیخ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
قدیم زمانے میں ایک عادل اور مہربان حکمران تھا۔ وہ عادل اور مہربان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سخت مزاج بھی تھا، اور اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی شخص چھوٹا سا بھی جرم کرتا تو فوراً اس کو قید خانے میں ڈال دیتا۔ اس حاکم کے کچھ عقل مند وزیر بھی تھے۔ ان میں سے ایک وزیر عقل مند ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان اور نیک بھی تھا۔ وہ ہمیشہ خدمت خلق کی فکر میں رہتا تھا، لیکن بہرحال انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو اس وزیر سے بھی ایک غلطی سرزد ہو گئی اور حاکم کے ایک حکم کی تعمیل میں سستی سے کام لیا۔ حاکم اس پر برہم ہو گیا اور اس کے سابقہ اچھے کاموں کو فراموش کرتے ہوئے وزیر کے مال و اسباب ضبط کرنے اور اس کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ دیگر وزراء نے حکمران سے درخواست کی کہ وزیر کی سابقہ نیکیوں کے پیش نظر اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن حکمران نے معاف نہ کیا۔ بیچارہ وزیر لمبے عرصے تک قید میں رہا، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے بھی اس کو بھلا دیا۔ اسی درمیان ایک ہمسایہ ملک کے حکمران نے قید میں اس وزیر کے لیے ایک خط ارسال کیا، جس میں لکھا تھا کہ تمہارا حاکم قدر شناس نہیں ہے، وہ تم جیسے عقل مند وزیر کی قدر نہیں جانتا، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جیسا بے گناہ قید میں رہے اور ہم کچھ نہ کریں، لہذا اگر چاہو تو ہم تمہیں قید سے رہائی دلا کر اپنے ملک میں لا سکتے ہیں، تم ہمارے یہاں ٹھاٹ باٹ سے رہ سکتے ہو۔ وزیر نے خط پڑھا اور بڑے ادب سے اس کا جواب ارسال کر دیا۔ قید خانے میں قیدی نے وزیر کو خط لکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن خط کے مضمون سے وہ واقف نہیں تھا۔ قیدی نے سوچا کہ وزیر ہمسایہ ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ قیدی فوراً حاکم کے پاس گیا اور کہا کہ آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں اور جیل میں آپ کا سابق وزیر ہمسایہ ملک کے لیے جاسوسی کر رہا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ اس نے خط لکھا اور ہمسایہ ملک کے حاکم تک پہنچانے کے لیے قاصد کو دے دیا۔ حاکم بہت ناراض اور برہم ہوا۔ اس نے اس سلسلے میں کاروائی کرنے کا فوری حکم دیا۔ قاصد گرفتار کر کے حاکم کے پاس لایا گیا۔ حاکم نے اس سے خط لیا اور پڑھا۔ وزیر نے ہمسایہ ملک کے حاکم کو لکھا تھا، آپ کی مہربانی کا شکریہ، لیکن میں آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اس خاندان کا نمک کھایا ہے اور اس سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حاکم نے دیکھا کہ اس کے عقل مند وزیر نے نہ صرف اپنے ملک سے غداری نہیں کی ہے بلکہ دوسرے حاکم کی دعوت کا ادب و احترام سے جواب دیا ہے، اور یہ بھی نصیحت کی ہے کہ اس طرح کی تجویز کسی اور کو نہ دے، کیونکہ کوئی بھی شریف آدمی قید سے رہائی اور ذاتی آسائش کی خاطر اپنے وطن اور اپنے لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کرتا۔ حاکم وزیر کی اس حکم پسندی سے بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ وزیر کو بہت سے انعام و اکرام سے نوازا جائے اور قید سے آزاد کر دیا جائے۔ اس کے بعد حاکم نے وزیر سے قید میں رکھنے کے لیے معذرت بھی کی۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 22 خرداد 16 ذی الحجہ اور 12 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بائیس خرداد سن 1280 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ علی مشکات سدھی اصفہانی اصفہان کے گاؤں خوزان میں پیدا ہوئے۔ وہ اصفہان میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مقدس شہر قم چلے گئے، اور وہاں جید علماء جیسے آیت اللہ حائری یزدی، آیت اللہ سید محمد حجت کو کمرئی اور آیت اللہ سید محمد تقی خانساری سے قصب فیض کیا۔ اس کے بعد وہ عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور نجف میں عظیم اساتذہ سے تعلیم حاصل کر کے خود فقہ و اصول کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد آیت اللہ علی مشکات اصفہانی اپنے وطن اصفہان واپس آ گئے اور مدرسے چہارباغ و صدر میں تدریس کا آغاز کیا۔ کفایت الاصول پر حاشیہ ان کی جملہ علمی تخلیقات میں شامل ہے۔ آیت اللہ علی مشکات اصفہانی نے 89 برس کی عمر میں وفات پائی۔ 22 خرداد سن 1281 ہجری شمسی کو عظیم ایرانی عالم دین آیت اللہ الحاج مرزا کاظم دینوری نے تبریز کے ایک علمی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ نجف اشرف چلے گئے اور آیت اللہ سید ابوالحسن اصفہانی، آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ نائنی اور آیت اللہ محمد حسین غروی اصفہانی جیسے عظیم اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ اعلیٰ علمی مقام حاصل کرنے کے بعد آیت اللہ کاظم دینوری اپنے وطن واپس آ گئے اور تدریس و ترویج دینی میں مشغول ہو گئے۔ ان کی کتابوں میں اپنے اساتذہ کے دروس کی تشریح کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ مرزا کاظم دینوری نے 93 برس کی عمر میں وفات پائی اور تبریز میں ان کو سپرد خاک کیا گیا۔ بائیس خرداد سن 1305 ہجری شمسی کو آیت اللہ شیخ مجد الدین محلاتی نجف اشرف میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن میں اپنے والد کے ہمراہ شیراز آ گئے اور اپنے والد سے ادب اور ابتدائی دینی علوم حاصل کیے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے قانون میں گریجویٹ بھی کیا۔ اس کے بعد آیت اللہ مجد الدین محلاتی اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے مقدس شہر قم چلے گئے۔ آیت اللہ محلاتی 35 برس کی عمر میں شیراز واپس چلے گئے اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت اور تدریس میں مشغول ہو گئے۔ شیراز میں انہوں نے خیراتی ادارے بھی قائم کیے۔ اسلامی انقلاب کی تحریک کے دوران وہ اپنے والد کے ہمراہ چند ماہ جیل میں بھی رہے۔ جیل سے رہائی کے بعد انہوں نے صوبہ فارس کے لوگوں کی رہنمائی کی، جس کے سبب ایران شہر، زاہدان اور یزد شہروں میں 14 ماہ تک جلاوطنی میں رہے۔ آیت اللہ محلاتی نے امریکہ اور یورپی ممالک کا 12 سفر کیا اور وہاں لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ انہوں نے 73 برس کی عمر میں وفات پائی۔ بائیس خرداد سن 1339 ہجری شمسی کو عظیم عالم دین اور دانشور مرزا محمد حسین فاضل تونی کا تہران میں انتقال ہوا۔ وہ سن 1257 ہجری شمسی میں ایران کے شمالی مشرقی علاقے فردوس میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم مکمل کر کے ادیب نشاپوری جیسے دانشوروں اور اساتذہ سے کسب فیض کیا اور اعلیٰ علمی اور معنوی مدارس طے کیے۔ فاضل تونی کو فقہ، اصول فقہ، حکمت، عرفان، ریاضی، نجوم اور عربی ادب میں مہارت حاصل تھی۔ بعد میں وہ تہران یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوئے اور عربی ادب اور فلسفے کے شعبے انہیں سونپے گئے۔ سولہ ذیلحجہ سن 471 ہجری قمری کو اندلس کے مشہور مسلمان ماہر علم فلکیات و ریاضیداں ابو عبداللہ محمد بن جیانی کا انتقال ہوا۔ جیانی 379 ہجری قمری میں اسپین کے تاریخی شہر قرطبہ میں پیدا ہوئے اور اسی شہر میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ چلے گئے اور وہاں 4 برس تک مقیم رہے۔ جیانی علم ریاضی کے مشاہیر میں سے ہیں اور وہ اوکلیدس کی کتاب اصول کے بڑے دلدادہ تھے۔ علم فلکیات میں ان کی کتاب مشہور ہے جو انہوں نے اوکلیدس کی کتاب اصول کے 5ویں مقالے کی شرح میں لکھی ہے۔ سولہ ذیلحجہ سن 1292 ہجری قمری کو روزنامہ اختر کا پہلا شمارہ آغا محمد طاہر تبریزی کی ادارت میں استانبول سے شائع ہوا۔ اختر ایران کا پہلا اخبار تھا جو جدید طرز پر ایران کے باہر تباہ ہوتا تھا۔ اس اخبار میں اس دور کے معروف قلمکار اور ممتاز شخصیات خامہ فرسائی کرتے تھے۔ روزنامہ اختر ایران کے علاوہ قفقاز کے علاقوں، سلطنت عثمانیہ کے مختلف علاقوں، ہندوستان اور عراق میں بھی مقبول تھا۔ اس اخبار نے انگریزی سامراج کے خلاف چلنے والی تحریک تحریم تمباکو کی کامیابی اور اس کے لیے ایرانی عوام کی رائے عامہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ بارہ جون سن 1540 عیسوی کو چلی پر ہسپانوی سامراج نے قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے چلی کے سرخ فام ہسپانیہ کے ایک حملے کو ناکام بنا چکے تھے، مگر بالآخر اس ملک پر ہسپانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ تاہم ملک کے سرخ فام باشندوں کی جد و جہد جاری رہی، یہاں تک کہ سن 1817 میں ارجنٹائن کے وطن پرست لیڈر خوزے سن مارٹن نے چلی سمیت جنوبی امریکہ میں ہسپانوی نوآبادیات پر حملے کا آغاز کیا اور بالآخر چلی کے حریت پسندوں کے تعاون سے سن 1818 میں اس ملک کو 300 سال کی طویل جد و جہد کے بعد ہسپانوی سامراج کے چنگل سے آزادی ملی۔ بارہ جون سن 1639 کو فرانس میں برہنہ پا افراد کی تحریک کے نام سے مشہور تاریخی شورش کا آغاز ہوا۔ یہ انقلابی تحریک تاریخ میں تحریک وانوپیا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس تحریک کی وجہ عوام کی غربت تھی، جس میں فرانس کے غریب عوام نے فرانس کے بادشاہ لوئی 13 اور وزیر اعظم کارڈینال ریشیلیو کے خلاف وسیع پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے۔ تاہم اس دور کے دیگر انقلابات کی مانند اس تحریک کو بھی وسیع پیمانے پر قتل عام اور لوگوں کی گرفتاریوں کے ذریعے کچل دیا گیا۔ بارہ جون سن 1977 کو پاکستان کے ممتاز نیوز ریڈر اور براڈ کاسٹر شکیل احمد کا انتقال ہوا۔ وہ 1908 میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں واقع علاقے ملیح آباد میں پیدا ہوئے اور وہیں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ شکیل احمد کا بچپن ہندوستان کے شہر کلکتہ میں گزرا، وہیں ان کی ملاقات ڈرامے کی دنیا کے عظیم فنکار آغا حشر کاشمیری سے ہوئی، جنہیں بر صغیر کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی شفقت میں شکیل احمد نے ڈراموں میں بھی کام کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے موقع پر شکیل احمد کو آل انڈیا ریڈیو نئی دہلی سے خبریں نشر کرنے پر مقرر کیا گیا، جس نے ان کے نام کو بر صغیر کے گوشے گوشے میں متعارف کرا دیا۔ قیام پاکستان کے بعد شکیل احمد پاکستان چلے گئے اور ریڈیو پاکستان سے پہلا خبروں کا بلٹن پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اور 12 جون سن 1991 عیسوی کو روسی فیڈریشن میں پہلے صدارتی انتخابات ہوئے، اسی وجہ سے اس دن کو روس کا قومی دن قرار دیا گیا۔ روس کے پہلے صدارتی انتخابات میں بوریس یلتسن 57% ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے۔ دسمبر سن 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹ جانے کے بعد سوویت یونین کی دوسری جمہوریاؤں کی طرح روس نے بھی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ بوریس یلتسن نے صدارتی عہدے پر دو دور گزارنے کے بعد 1999 میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآله واجعل توسلی به شافعا یوم القیامت نافعا انک انت ارحم الراحمین.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.